السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسادہا ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم میں سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کی گئی ہے. بارہا اس آیت کریمہ کے حوالے سے اس مقام پر بھی گفتگو ماضی میں ہوتی رہی، اور ہمارے یہاں جو منتخب نصاب معروف ہے اس کے دروس کے دوران میں بھی اس آیت کریمہ کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے. اور جمعے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تذکیر اور یاد دہانی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں سنن نبی داود میں ملتا ہے کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں قرآن حکیم پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، یاد دہانی کرایا کرتے تھے. تو آج کی نشست میں بھی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا مختصر یاد دہانی کے طور پر مطالعہ پیش کرنا مقصود ہے. وقت ہوا تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم تو چھٹی منا رہے ہیں 1 مئی کی، پتہ نہیں کیا چھٹی منائی جاتی ہے، اس کی ایک تاریخ ہے وہ اشارتاً ذکر کر دیا جائے گا، مگر پتہ نہیں کس بات کی چھٹی منانے کا تصور ہے یہ، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. اسی طریقے پر یہ مختلف بلکہ 70 کے قریب ممالک نے پھر سے گلوبل سمود فلوٹیلا وہ کوشش کی کہ جو ایک حصار ہے اسرائیل کا ظالمانہ، اور جو مظلوم مسلمان ہیں فلسطین میں ان کی کوئی مدد کی جا سکے، اور اس کے خلاف بھی جارحیت جو کی ہے اسرائیل نے وہ ہمارے سامنے ہے، تھوڑا ذکر اس کے تعلق سے. اور آخری بات اگر وقت ہوا تو تھوڑی سی پیٹرول کی قیمت دوبارہ بڑھ گئی، جو ریٹ دکھائے گئے وہ تکلفن ہے، راؤنڈ آف کر کے 400 پتہ نہیں کیوں نہیں بتا رہے وہ، لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سے یہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام الناس پر. تو وقت ہوا تو تھوڑی سی بات اس کے حوالے سے بھی کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ یاد دہانی ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے اور یاد دہانی اصحاب اقتدار کے لیے بھی ضروری ہے. ہمارے اسلاف کی یہ روایت رہی ہے کہ ممبر رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حکمرانوں کو واعظ و نصیحت بھی کی جاتی اور ان کے غلط طرز عمل پر نقیر بھی کی جاتی تھی، اس سے کہ قرآن حکیم ہم سے تقاضا کرتا ہے امر بالمعروف کا بھی اور نہیں عن المنکر کا بھی. بہرحال سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی کہ اگر تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار وہ اموال اخترفتموها اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وہ تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے نقصان کا مندی کے ہو جانے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ مساکن تردونها اور وہ مساکن وہ رہنے کے مقامات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تردونها جنہیں تم پسند کرتے ہو محبوب رکھتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہیں محبوب تر ہیں یعنی زیادہ محبوب ہیں، یہ رشتوں کی باتیں یہ مال و اسباب کی باتیں، یہ اگر تمہیں زیادہ محبوب تر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو جاؤ پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل فرما دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ ایک آیت ہے جو ایک ہلا دینے والا مقام بھی ہے، بشرطے کہ اس کی تلاوت بندہ سمجھ کر بھی کرے اور ہدایت کی طلب اور تڑپ کے ساتھ بھی کرے، اور اس کو ایک فارمیلٹی کے طور پر نہ لے کہ بس تلاوت کر لی میں نے بات ختم ہو گئی. نہیں، یہ قرآن حکیم اجر و ثواب کی کتاب تو ہے، مگر اس کا اول تعارف ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. پھر یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ اذا ذکر اللہ وجیلت قلوبہم، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اہل ایمان سچے ایمان والے کون ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے، اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے، وجیلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کی یہ تاثیر اور قرآن کا یہ امپیکٹ کچھ حصہ ہمیں بھی میسر آتا ہے. تو میں نے شروع میں ابھی عرض کیا کہ یہ تو ہلا دینے والا ایک مقام، بقول اس بانی تنظیم استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ہر بندہ اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے. ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں نا، تو ایک پلڑے میں 8 محبتیں ہیں، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، اسی طرح آگے 3 مال و اسباب کی محبتیں، مال جو بڑی محنت سے کمایا، تجارت جس کے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، اور مکانات، محلات جو بڑے پسند ہیں، جنہیں تم پسند کرتے ہو. یہ 8 محبتیں ہو گئیں رشتہ داریوں کی اور مال و اسباب کی. اس کے مقابلے میں 3 محبتیں ہیں، دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں جہاد کی محبت. اور بتایا جا رہا ہے یہ پہلا پلڑا جس میں 8 محبتیں ہیں، اگر یہ پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی یہ محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ جائیں، تو فطر بسو، بڑا زوردار دھمکی کا انداز ہے اللہ کی طرف سے، ڈرانے والا انداز، وارننگ کا انداز ہے، جاؤ پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا. ایک مراد ہے اللہ موت کا فیصلہ لے آئے تو مہلت عمل ختم، اور اس حالت میں جاؤ گے تو کیا منہ لے کے جاؤ گے کہ دنیا تمہیں عزیز ہے، رشتے تمہیں عزیز ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں عزیز نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا عمل تمہیں عزیز نہیں ہے، کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ یا پھر یہ کہ اللہ فیصلہ لے آئے عذاب کا، تو عذاب آئے دنیا میں تو بہرحال یہ دنیا کا عذاب تو ہلکا ہے، پھر بھی آخرت کا عذاب بڑا ہے. اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو ان رشتے ناتوں کو، یہ مال و اسباب کو ایسے محبوب رکھیں کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت نیچے ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور ان کے تقاضے نیچے ہو جائیں، اللہ کی راہ میں جہاد کا عمل یہ نیچے ہو جائے، اس پر تو پھر اللہ کی طرف سے زوردار وعید، یعنی ڈراوا اور وارننگ اور دھمکی ہے، جاؤ پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ ہے اس آیت کے بارے میں تمہید. باقی سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 رکوعوں میں سرزمین عرب کی حد تک اللہ کے دین کے غلبے کا تذکرہ فرمایا، اور اگلے 11 رکوع، یعنی سورہ توبہ کا رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک، وہ غزوہ تبوک کا بیان آتا ہے. بس یاد دہانی مضامین کی. یہ جو مقام ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جہاں رکوع نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے، تو رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3 سورہ توبہ، رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3 ان کے مضامین کو دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی جو فتح ایمان والوں کو میسر آئی، یہ اس سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور اس میں ابھارا گیا ہے مکہ والوں کے خلاف اقدام کے لیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو مدینہ منورہ آ گئے تھے ہجرت فرما کر، بدر، احد، یہ سارے میدان سجے ہیں، پھر آخری حتمی بات آ رہی ہے کہ اب جانا ہے مکہ مکرمہ کی طرف. تو اب جو جانے والے کسی کے والد، کسی کے اولاد، کسی کے بھائی وہاں پر ہوں گے، کسی کے رشتہ دار وہاں پر ہوں گے، مال و اسباب کو وہاں پر چھوڑ کر آیا، تو خاص پس منظر کیا ہے؟ اپنوں کے خلاف بھی اگر قتال کرنا پڑے اللہ کے حکم کے مطابق تو کرنا پڑے گا، اور یہ تمہارا ٹیسٹ آنے والا ہے. کہیں کسی کے رشتے کی محبت آڑے تو نہیں آتی اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں؟ یہ رشتوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے تقاضوں پر لبئی کہنے میں رکاوٹ تو نہیں بنتی؟ یہ دنیا کی محبت تمہارے پیر کی بیڑی تو نہیں بنتی کہ جس کی وجہ سے تم اللہ کے دین کی محنت و جد و جہد سے فرار اختیار کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے فرار اختیار کرو؟ یہ ہے پس منظر کہ فتح مکہ کے لیے تیار کیا گیا صحابہ کرام کو ذہنی اور قلبی طور پر، اور ابھارا گیا ہے کہ تمہیں اب اپنوں کے خلاف بھی جنگ کرنا پڑے گی. وہ اللہ کی شان ہے کہ یہ ایک امتحان ہوا، یہ ایک امتحان ہوا، بغیر جنگ مکہ مکرمہ فتح اس کی میسر آ گئی، اور عظیم اکثریت نے اسلام بھی قبول کر لیا. مگر امتحان کیا تھا؟ یہ رشتے ناتے، یہ ایک ضرورت ہے، یہ مال و اسباب، یہ ایک ضرورت ہے، یہ مقصود نہ بنے، ہاں, اور یہ رشتے ناتوں کی محبت اور یہ اسباب اور مال کی محبت, یہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں روک نہ دیں. ہم بھی اپنے باطن میں ترازو لگا کر ذرا دیکھیں تو صحیح, کون سا پلڑا بھاری ہے. آج تو ویسے ہی چھٹی کا دن ہے, چلیں آج ابھی بیان ہو جائے گا, بعد میں سوچئے گا جا کر, میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں, دوران بیان بھی سوچ سکتے ہیں. اللہ میری اور آپ کی ترجیحات میں کدھر ہے؟ اللہ اور اس کے اللہ کے رسول علیہ السلام میری اور آپ کی ترجیحات میں کدھر ہیں؟ پریفرنس جس انگلش میں ہم کہتے ہیں. اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, قلبی محبت ہے, قلبی معاملہ ہے. ماتھے بھی نہیں لکھا ہوتا کہ اللہ سے محبت کر رہا ہے, اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے. کوئی سرٹیفکیٹ گلے میں لٹکا نہیں ہوتا, کوئی آن لائن یا ورچوئل سرٹیفکیٹ آپ کے میرے پاس ہو کہ میں دکھاؤں جی اللہ سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو قلبی معاملہ ہے. اس محبت کا اظہار عمل میں ہوتا ہے, اور اس عمل کے اظہار کے لیے, یہ عمل کی جامعیت اور کمپریہنسو انداز میں بیان کرنے کے لیے لفظ جہاد اس مقام پر آئے, جو یقیناً قتال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور سورہ توبہ میں تو قتال کا تذکرہ بھی ہے, جنگ غزو تبوک کا تذکرہ بھی ہے. بالکل بجا ہے کہ جہاد کا لفظ کبھی کبھی قتال کے معنی میں بھی آتا ہے, جیسے کہ خود سورہ توبہ میں آیا ہے. البتہ جہاد کا لفظ ہمیشہ قتال یعنی جنگ کے معنی میں نہیں آتا, یہ مستقل محنت کے معنی میں آتا ہے. حدیث میں پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے, ای الجہادی افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول افضل جہاد کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, تم اپنے نفس سے مجاہدہ کرو اللہ کی اطاعت کے لیے. نفس تقاضا کرتا ہے کہ سوئے رہو. آج کل تو گرمیوں کے دن ہیں, فجر کی نماز کا وقت بھی خاصا ارلی ہے. لاہور کی بات کریں تو 4:30 بجے فجر کی نماز کا وقت ہے. جی کراچی والوں کے ابھی 5:45 کے درمیان کا وقت چل رہا ہے, بہرحال. لیکن راتیں چھوٹی ہو گئی نا, تو نفس تو سلانا چاہتا ہے, اور اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. تو چیک کر لینا, یہاں سے شروع ہوگا. نفس اکساتا ہے کیا, سب لوگ حرام کما رہے, تمہارے بچوں کے ارمان نہیں ہے, تمہاری بچیوں کی شادیاں نہیں ہونی, تمہارا گھر بڑا نہیں ہونا چاہیے, تم بھی 2-4 حرام خوری کے راستے اختیار کر کے بنا لو, پھر توبہ کر لینا, عمرہ کر لینا, حج کر لینا, اللہ اللہ کر لینا اس کے بعد. لیکن اسی دوران موت آ جائے گی تو کیا کریں گے؟ تو بہرحال یہ عمل کیا بتائے, کون سا عمل بتائے گا کہ پیچھے اللہ کی محبت ہے دل میں, اللہ کے رسول کی محبت ہے دل میں, وہ جہاد کا عمل بتائے گا. اور جہاد اپنے وسیع معنی میں خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد محنت, یہ پوری زندگی. بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد اور محنت, یہ فریضہ ہے ختم نبوت کے بعد ہمارا. اور بندگی والے نظام کے قیام کی جد و جہد, یہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے ہم سے. اور اس میں کبھی قتال کا مرحلہ بھی آتا ہے, وہ اپنی شرائط کے ساتھ آتا ہے, شرائط پوری تو قتال بھی کیا جائے گا. یہ آل انکلوسیو پیکج ہے لفظ جہاد میں. بہرحال جی آئے تھے 5 محبت رشتوں کی گنوائی, باپ بیٹے بھائی بیویاں رشتے دار. گھر گھر ہستی کا نظام چلانے کے لیے دین نے نکاح کا حکم بھی دیا, نکاح ہوگا تو اولاد بھی ہوگی, وہ آپس میں بچے بہن بھائی بن جائیں گے, پھر ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوں گی تو اور رشتے دار بھی آئیں گے, کوئی حرج نہیں, دین نے تعلیم دی ہے اس کی. تو یہ رشتے ناطے مطلوب بھی ہیں گھر گھر ہستی کا نظام چلانے کے لیے, دنیا کا نظام چلانے کے لیے. اسی طرح آگے فرمایا, وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے, ایک ہوتا ہے مال مفت, تو آگے ہم کیا کہتے ہیں دلے, اچھا کہتے نہیں کرتے بھی ہیں. نئی نئی گاڑی نوجوان کے ہاتھ میں آتی, زور سے بریک لگا کے پورے محلے کو بتا دے کہ میرے ہاتھ میں آ گئی, کیا مطلب, ابا چلے گئے دنیا سے. اب زور سے بریک بھی لگا رہا ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پاکستان کے پوش ایریاز میں جو کچھ ہو رہا ہے, ابھی کراچی میں ہوا ہے ایک بڑے ہائی اپ کا, وہ پوری سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. برہنہ ہو کر گاڑی چلا رہا ہے, بالکل نشے میں دھت, تھوک دی جا کر. بہرحال کہیں کیمرے لگے ہوں گے, پولیس والے آئے تو بڑے باپ کا بیٹا تھا تو وہ بڑا باپ بھی آئے بچا کے, سیف سائڈ کرا, سیف اس کو پیسج دے کے لے کے گیا. تو بہرحال ایک ہوتا ہے مال جو آدمی محنت سے کماتا, اس کی بات ہو رہی ہے. جو محنت سے نہیں کمایا جاتا ویسے مل جاتا, اس کی قدر بھی نہیں ہوا کرتی. یہاں کہا جا رہا ہے وہ اموال اخترف تمہا, وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے. محنت سے کماتے تو بندہ فکر بھی کرتا ہے, جیسے باپ اولاد کو توجہ دلاتا ہے, بیٹا تیرے مطلب خیال تو کرے اس چیز کا. تو جب محنت سے کمائے گا تو وہ مال بھی زیادہ محبوب ہوگا. آگے فرمایا وہ تجارت تم تخشون کسادہ, اور وہ تجارت اس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے. وہ تجارت چلتی ہوئی تجارت, وہ کاروبار جو چلتا ہوا کاروبار, وہ کارو چمکتا ہوا کاروبار ہے, اس کے بارے میں بندے کو زیادہ فکر بھی ہوتی ہے, اور وہ اگر کمزور پڑ جائے یا مندی آ جائے تو اور نقصان بھی ہوتا ہے. جو ویسے ہی کنگلا ہے کنگلے آدمی کو کوئی پریشانی ہے؟ اچھا یہ کنگلا استعمال ہوتا ہے؟ ہوتا ہے جی. بڑے ہلکے ہلکے آپ لوگ سر ہلا رہے ہیں، ورنہ میں ایک اور لفظ استعمال کروں. مطلب جس کی جیب میں کچھ نہیں اس کو چوری کا کوئی ڈر ہوگا؟ لٹنے کا ڈر ہوگا؟ مطلب ہم جیسے لوگوں کا موبائل بھی چھنا ہے گن پوائنٹ کے اوپر، تو بھائی جیب میں تھا تو دیا نا، جیب میں نہیں ہوگا تو خالی جیب نکال کے دکھا دیں گے بھائی کچھ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اگلا بھی 100 روپے دے کے چلا جائے اگر تھوڑا سا ایماندار ہوگا. وہ ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں کبھی کہ تو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، بھائی تو 100 روپے رکھ لے، 1000 روپے رکھ لے. بہرحال بات یہ تھی، وہ تجارت تخشون کا سادہ، وہ تجارت جس کا تمہیں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، چلتی ہوئی تجارت. وہ مساکن تردونہا، اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے پسند ہیں. مساکن کیا ہوتے ہیں؟ آدمی اہتمام سے گھر بناتا ہے سردی گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے، اور اگر دریا کے قریب ہو تو پھر سیلاب سے بچانے کے لیے بند بھی بنائے جاتے ہیں نا بھیا. تو وہ مکان، یعنی یہ وہ مساکن کیا ہے؟ جو بڑے اہتمام سے گھر محل وغیرہ بنائے جائیں اپنے لیے، بچوں کے لیے، گرمی سردی کی شدت سے بچنے کے لیے. اور جو اتنی محنت سے بناتا ہے اس کو بھی اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے. کرائے میں رہنے والے کو فکر زیادہ ہوتی ہے، بس ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا رہے، بھگتے گا کون؟ مالک مکان بعد میں بھگتے گا. لیکن خود سے بنایا ہو تو ایک کیل بھی ذرا دیکھ دیکھ کے بندہ لگا رہا ہوتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے. یہ ہے 8 محبتیں. دوبارہ عرض کرتا ہوں، رشتوں کی محبت بھی بجا ضرورت ہے، ایک ہماری فطری ضرورت ہے، اور تبھی گھر گھر ہنسی کے معاملات چل رہے ہیں. اسی طرح گھر بنانے، بھائی رہنا ہے اس میں، چاہے اپنا ہو یا کرائے کا، ویسے بھی اپنا اپنا ہوتا ہے بھائی. ہاں ڈاکومنٹس میں ہے، مر گیا میرے ساتھ جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا، لیکن پیچھے وراثت تقسیم ہوگی، شریعت نے اس کی بھی تعلیم دی ہے، لیکن میں لے کے کچھ نہیں جانے والا. تو بھارت یہ ضرورت ہے، رشتے بھی یہ ضرورت ہے، کمائی کرنا اور مکانات و محلات وغیرہ جو بھی، اسی طرح تجارت، یہ سبھی معیشت کا بہیا چلے گا، معاملات چلیں گے. مگر یہ سب بریکٹ کر لیں، 8 محبتیں، 5 رشتے ناتوں کی اور 3 مال و اسباب مکانات و محلات کی، یہ ضرورت ہے، یہ مقصود نہیں ہے. اب مقصود کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی. کیوں ہونی چاہیے؟ یہ اپنی جگہ بڑا سوال ہے. ہمارا خالق وہ ہے، ہمارا مالک وہ ہے، ہمارا رازق وہ ہے. ہم کہہ تو دے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 اس نے اپنے پاس رکھے، ایک مخلوق کو دیا. یہ ساری مخلوقات میں جتنی شفقت، محبت، مودت، رحمت، نرمی، کیئرنگ، سمپتھی، یہ سب کچھ جو دکھائی دے رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے. جس نے اپنے پاس 99 رکھی ہوں گی اس کی رحمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا، اللہ کا تعارف بار بار قرآن رکھتا ہے، اللہ کی عظمت بار بار قرآن پیش کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں بار بار قرآن پاک پیش کرتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کو جاننا الگ شے ہے، اللہ کو ماننا الگ شے ہے. اور جب اللہ کو مانتا ہے بندہ تو پھر یہ کیفیت سامنے آئے گی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی. آج سیاست دان بھی کہتے ہیں، بیوروکریسی والے بھی کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ والے بھی کہتے ہیں، حکمراں بھی کہتے ہیں، اپوزیشن والے بھی کہتے ہیں، سیاسی کارکن بھی کہتے ہیں، اور کچھ مذہبی طبقات کے لوگ بھی کہتے ہیں، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. کہتے ہیں نا، قرآن سورہ نوح میں کہلواتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی قوم سے کہتے ہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو، لحاظ نہیں رکھتے ہو. ہر ایک کی ریڈ لائن کی فکر ہے، اللہ کی ریڈ لائنز کی فکر ہے تمہیں یا نہیں؟ ہر ایک کی ناراضگی کا خوف ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے کہ نہیں؟ اور اپنے محسنوں کے لیے، قریبی لوگوں کے لیے تم جینے مرنے کی قسمیں کھاتے، ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، جان لگا دیں گے. سب سے بڑھ کر تو اللہ ہے جو ہمارا محافظ، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اور وہ بیان کرتواتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ مطلوب ہے بھائی، محنتوں کا مرکز اللہ کی ذات، محور اللہ کی ذات، مطلوب اول اللہ کی ذات، مقصود اول اللہ کی ذات. کیا واقعی ایسا ہے؟ اللہ کو پا لینے کی طلب اور تڑپ، اور اس کی خاطر سب کچھ کھپا دینے کے لیے تیاری، اور بالفعل اس کو کھپانا اور لگانا، یہ مطلوب ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، ابھی وہ کفر پر تھیں، کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑے گا تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں دھوپ میں بیٹھوں گی، میں بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی، جوئیں بڑھ جائیں گے، اچھا میرا نقصان ہو. کتنا ایموشنل مسئلہ ہے. بارہ پہ سات دن ابھی وقاص نے بھی کہا کہ تو جیسی ہزاروں مائیں قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر. اور لکھا مفسرین نے زیادہ بھوک لگے گی تو کھانا کھا لے گی وہ. اتنا ایموشنلی بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لوگوں کے ہاتھوں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اتنا ایموشنلی لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں. بھوک لگے گی کھانا کھا لے گی، دھوپ زیادہ ستائے گی سائے میں آ جائے گی، اور جوئیں زیادہ ہو جائیں گی تو خود بخود اپنے سر کو دھو لے گی وہ. محمد کے کلمے کو میں نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، ماں قربان ہوتی تو ہو جائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے بھائی. اور اللہ کے رسول سے محبت، قرآن کہہ رہا ہے کیا ہونا، کیسی ہونی چاہیے. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں، نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم اور مقدم ہیں. ایک ترجمانی یہ بھی ہے کہ ہماری، ہم کہتے ہیں نا بھائی میرا جسم ہے تو چلو میں ابھی کھانا کھاؤں، میں شام، حلال باتوں کی بات کر رہا ہوں، میں شام میں کھانا میری مرضی، میرا اختیار ہے نا، میں ابھی کھانا کھاؤں، دو بجے کھاؤں، چار بجے کھاؤں، میرا اختیار. حلال چیزوں کی بات کر رہا ہوں. جتنا ہمیں یہ اختیار اپنے وجود پر ہے نا، یہ آیت کہتی ہے کہ ہم سے بڑھ کر یہ اختیار محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو چاہے کرے اس وجود کے ساتھ، جو چاہے اس وجود کے لیے حکم دے. صحابہ ایسے نہیں کہتے تھے کہ آپ ہمارے ماں باپ قربان، ایسے ہی نہیں کہتے تھے، کر کے دکھایا انہوں نے. یہ اس ایمان اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے، اپنی جان سے بڑھ کر اس سے محبت ہو. سیدہ عمر عرض کرتے ہیں حضور میری جان کے سوا ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. آپ فرماتے ہیں عمر تمہارا ایمان مکمل نہ ہوا ابھی. میری جان کے سوا، صاف صاف بات کہہ دی نہ، جب تک تمہارے نزدیک میں تمہاری جان سے بڑھ کر محترم اور عزیز اور مقدم نہ ہو جاؤں اور محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ ہے قلبی معاملہ جو اللہ کے رسول کی ذات بابرکات کے ساتھ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی محبتیں نیچے رہیں گی بھائی، اللہ کی محبت اوپر رہے گی. یہ فطری محبتیں، دین نے ان کی نفی نہیں کی ہے، انکار نہیں کیا ہے، ان کو صحیح رخ پر ڈھالا ہے. یہ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، بیٹوں کی محبت اور دیگر محبتیں یہ نیچے رہیں گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اوپر رہے گی، سیدھی سی بات. اور پھر اگلی بات اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، تیسری بات و جہاد ان فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کا معاملہ. جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، پتا کیسے چلے گا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کیسے پتا چلے گا اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے؟ یہاں لفظ جہاد آیا. اور یہ پوری زندگی یہ بندہ مومن کی جہاد ہی جہاد ہے، مرتے دم تک اسٹرگل ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، کھپانا ہے، لگانا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک مسلم رہنا، اسلام پر رہنا، فرما بردار رہنا، اوبیڈینٹ رہنا. اس سے پتا چلے گا کہ پیچھے اللہ کی محبت ہے کہ نہیں. جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں کہ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اس کے ذیل میں عرض کیا کرتا ہوں، امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے. اب میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لے لیں بھائی. ہم اس معاشرے میں جیتے ہیں، رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، تقاریب میں جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں. کیا ہمارے رویوں سے، ہماری گفتگو سے، ہماری طرز عمل سے، ہماری ڈیلنگ سے، ہمارے معاملات سے لگتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں؟ ہماری گفتگو، کردار، اخلاق، معاملات، رویے، چلت پھرت اینڈ سو آن، ڈیلنگس، اس سے لگتا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے؟ کیا ہمیں دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ یاد آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ غور کرنا چاہیے. یہ پتہ چلے گا جہاد کے عمل سے. اور جہاد اپنی جگہ ایک بڑا ٹاپک ہے، بارہا اس کی طرف اشارہ کیا گیا. بہت ایک جامع خطاب بانی تنظیم استاد محترم ڈاکٹر سراج صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ ہی کا اس کا عنوان. ویڈیو بھی ہے، آڈیو میں بھی اویلیبل ہے، اور کتابچے کی شکل میں بھی موجود ہے، تفصیل ہے پھر اس میں. اور کچھ مغالطوں کو انہوں نے دور کیا کہ جہاد اور جنگ کو ہم نے بالکل برابر سمجھ لیا. جنگ قتال کبھی کبھی ہے تو آئے اللہ اپنی، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. لیکن جہاد ہمیشہ ہے، جد و جہد ہمیشہ ہے، اسٹرگل ہمیشہ ہے، محنت ہمیشہ ہے. اللہ کا بندہ بننے کے لیے محنت، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے محنت، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے محنت، یہ جہاد ہے. اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کا دین پیغام، اس کا پیغام پہنچانے کے لیے محنت، یہ بھی جہاد ہے. اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنا، اللہ کے دین کی ڈومیننس ہو جائے، جو رسول اللہ علیہ السلام کا مشن ہے، بارہا وہ آیت آتی اس کا حصہ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدت ہو، یہ بھی جہاد ہے. یہ کریں گے تو پتا چلے گا ہاں یہ اللہ سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو آگے اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا، جو انتظار کرو. اچھا یہ جہاد والی محبت ہے، یہ بھی کیوں کرنا آخر؟ یہ اس لیے کہ اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اس کی بندگی کا تقاضا، محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امتی کے امتی ہونے کا تقاضا، کہ خود بھی اللہ کا بندہ بننا ہے، دوسروں کو بھی بندگی کی دعوت اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے. دنیا جہاں کے فلسفے اپنی جگہ پر، دنیا جہاں کی بحثیں اپنی جگہ پر، میں اپنے گریبان میں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ جہاد فی سبیل اللہ کا رخ نظر آتا ہے، اللہ کی بندگی، اس کی بندگی کی دعوت اور اس کی بندگی والے نظام کے قیام کی جد و جہد میں، اللہ کے رسول کا خون تک بہا طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں، صحابہ کی جانے گئے اس کام میں، ہماری زندگی کو کرو یہ ہے یا نہیں؟ ہمارے آبجیکٹوس، ہمارے ٹارگیٹس، ہمارا ویژن، ہمارا مشن، اس میں ہی چیزیں کی فال کرتی؟ اگر نہیں تو پھر آگے خطرناک بات ہے. فَتَرَبَّصُوا، جاؤ پھر، انتظار کرو پھر. دھمکی کا انداز ہے، کس بات کا؟ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے موت یا عذاب کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کنہیں ملتی ہے؟ جا بجا قرآن پاک ذکر کرتا ہے، سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں، معاف کیجیے گا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرماتے. ہدایت پر ہدایت اور مستقل ہدایت اور جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج ہے نا، تو یہ جہاد کا عمل چلے گا تو ہدایت کے مستحق بنیں گے. اور یہ جہاد وسیع تر معنی میں اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی کی دعوت اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. تنظیم اسلامی بھی یہی دعوت دیتی. ہم نوٹ کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ووٹ کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم مسلکی بنیاد پر لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم فرقہ واریت کی بحث نہیں چھیڑتے، ہم وہ گھٹیا انداز اختیار نہیں کرتے پروموشن کا جو آج بعض دینی مذہبی طبقات نے بھی اختیار کر رکھا ہے. اللہ محفوظ رکھے اس سے ہمیں. ہم اصولی دعوت رکھتے ہیں، اللہ کا یہ دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے، خود بھی اللہ کی بندگی کرنی، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت بھی دینی اور اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے. یہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں ہے، اور یہ رسول اللہ کی 23 برس کی محنت کا حاصل ہے، اسی کے مستقل دعوت دیتے ہیں. اب چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھنی. یکم مئی کی چھٹی برسوں سے منائی جا رہی ہے. معاملہ پیش آیا تھا شکاگو کا، یکم مئی 1886 مزدوروں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، کیپٹلسٹ اکانومی یا سرمایہ دارانہ نظام، اس میں تباہ کاریاں تو ہیں، اور مظلوم، کچھ مظلوم مزدور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے تو کچھ لوگوں کو قتل بھی کر دیا گیا. اس کی یاد میں یکم مئی کی چھٹی منائی جاتی. ہم کتنے مرعوب ذہن والے ہیں، ہم آج ہم مسلمان کتنے مرعوب ذہن والے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ چھٹی کس بات کی؟ وہ جی لیبر ڈے ہے، تو مزدور جو بیچارہ ڈیری وجس پہ کام کرتا اس کی دو دہاڑی آج کی گئی، ساری فیکٹریاں بند، سارے کاروبار بند، گئی نا. اور جو بیچارہ سڑک پہ بھی کام کرے گا اس کو کیا فائدہ ملے گا آج کی چھٹی کا؟ یہ کہاں سے چھٹیوں کا تصور؟ اور کتنے مرعوب ہم لوگ ہیں. ہمارے یہاں بہت سے علاقوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں جون جولائی میں، ٹھیک ہے جی، بعض علاقوں میں گرمی زیادہ پڑ جاتی ہے اپریل مئی میں. ہمارے یہاں کئی علاقوں میں سردیوں کی چھٹیاں دسمبر کے آخری 10 دنوں میں ہوتی ہیں، اور سردی کب پڑتی؟ جنوری فروری میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے غلام ابن غلام ابن غلام کی ذہنیت. انگریز کے دور سے چل رہی ہے بھائی جون جولائی کی چھٹی، انگریز کے دور سے چل رہی ہے دسمبر کے آخری دنوں کی چھٹی، انگریز کے دور سے چلا آ رہا ہے یکم مئی کا معاملہ، ہم چھٹی منا رہے ہیں. کس بات کی چھٹی؟ کس بات کی چھٹی؟ ڈیلی ویجز والے مارے جائے، کاروبار کا ستیہ ناس ہے، بند ہے جی. وہ نہیں، وہ جو شکاگو میں ہوا تھا نا ان مظلوم، تو کوئی وہاں سے کچھ لینا، یہ بھی مرعوب ذہنیت ہے. مزدور طبقات ہوں یا معاشرے کے کمزور طبقات ہوں، اللہ کے رسول وما ارسلنا کہ اللہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین نہیں ہے. اللہ نے اپنے دین کو اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اللہ کا یہ دین نعمت کے طور پر، رحمت کے طور پر نہیں آیا. اور کیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام خواہ مزدور ہوں یا ان کے مالکان ہوں، اس زمانے میں غلامی کا بھی تصور تھا، وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ان دونوں کے لیے رہنمائی عطا نہیں کی؟ کیا اللہ کے پیغمبر کی تعلیم نہیں کہ مزدور کی، سب کو پتا ہے جی مزدور کی مزدوری کب دے دینی چاہیے؟ پسینہ، اور یہاں تین تین مہینے تنخواہیں لیٹ کرتے ہیں. ان سیٹھوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پیٹ بھی بھرے ہوئے، جن کے بچوں کے پیٹ بھرے ہوئے، جن کے جملے مشہورے کی نقصان ہو گیا. نقصان کیا ہو گیا؟ 10 کروڑ کا فائدہ ایکسپیکٹ کیا تھا، 8 کروڑ کا فائدہ ہوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ نقصان ہو گیا. اللہ کے رسول، سبحان اللہ، اللہ کے رسول ان ہاتھوں کو چوما ہے جو ہاتھ محنت مزدوری کرتے تھے تو کٹس لگ جاتے تھے، ان ہاتھوں کو اللہ کے رسول نے چوما ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے تھے. اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے گھر میں فاقہ تھا، کچھ پیالہ بکوا کے جو رقم ملی کچھ کھانے پینے کا، باقی کلہاڑی کا دستہ خود حضور نے لگا کر دی، جاؤ کماؤ. اللہ کے رسول نے توجہ دلائی اس کی صلی اللہ علیہ وسلم. انسان تو بڑی بات ہے، ایک اونٹ اپنی، صحیح حدیث میں ہے، اپنی گردن زمین پہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا کہ یہ شکایت لگا رہا ہے. مالک کو بلا کر کہا کہ اتنا بوجھ اس پر ڈالو جتنا تم قیامت کے دن جواب دے سکو. یہ جانور کے بارے میں، انسان تو اشرف المخلوقات. پھر ایک بڑا موضوع، اسلام کا عادلانہ نظام. دنیا کیا ہے؟ دنیا کبھی کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف تھی، اس کے ریورس کے اندر، ریئیکشن کے اندر کمیونزم کی طرف چلی گئی. کبھی پنڈولم ادھر لے کے جاتا ہے، کبھی پنڈولم ادھر لے کے جاتا ہے. کیوں؟ وحی کی تعلیم کو نظر انداز کریں گے تو ایکسٹریمز پر ہی جائیں گے. کیوں؟ انسان ہے نا، انسان قانون بنائے گا تو دوسرے کو، بہرحال سرمایہ دار کے ہاتھ میں قانون دیں گے جو کہ آج ہے، تو وہ مزدوروں کو ایکسپلائٹ کریں گے. اور مزدوروں کو بھی اگر مکمل چھوٹ دے دیں سی بی اے کے نام پر، کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ یا پھر ٹریڈ یونین، مکمل اختیار ان کو دے دیں تو انہوں نے بھی فیکٹری کو بیچ کھانا ہے. انسان ہے نا، کمزور ہے، باعث ہو جاتا ہے، تعصب کا شکار ہو جاتا ہے. بار بار توجہ دلائی جاتی ہے، اللہ کی مان لو نا، خالق کی مان لو، اس کی وحی کی تعلیم کو مان لو. خالق کیا کوئی باعث ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں؟ اس سے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی، توازن آ جائے گا، عدل آ جائے گا. بلکہ اس سے حاکم کو بھی پیدا کیا، محکوم کو بھی، سرمایہ دار کو بھی پیدا کیا جس کو مال زیادہ دیا، اور مزدور کو بھی. اس رب کی مانیں گے تو عدل آ جائے گا، سیدھی سی بات. وہ اسلام کا عادلانہ نظام کتابوں میں لکھا ہے. قائد اعظم تک نے کہا تھا کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے تباہ کر کے چھوڑ دیا انسانیت کو، غلام بنا کر چھوڑ دیا. اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ سے، قائد اعظم کے الفاظ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ سے اصول اور رہنمائی لیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں. تو اللہ کی شریعت میں حاکم کے لیے بھی، محکوم کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، سرمایہ دار جس کے پاس مال ہے، سرمایہ کاری ہم ویسے تصور صحیح سمجھتے ہیں، سرمایہ کاری کرنے والے جس کے مال ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے. وہ زکات بھی دے گا، صدقات بھی پیش کرے گا، اور نیچے والوں کا خیال بھی رکھے گا. سبحان اللہ، حضرت عمر دیکھتے ہیں یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے، فرمایا تو کیوں مانگتا ہے؟ کہا میں جب تک کما رہا تھا آپ کو جزیہ دے رہا تھا، اب میں کما نہیں رہا، میں دے نہیں سکتا. کہا تو گھر بیٹھے گا، اسٹیٹ تیری کفالت کرے گی. یہ یہودی کے بارے میں آ رہی ہے بات. یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں، مگر کیا کریں، اتنے مرعوب ذہن ہیں. ہم یہ تعریف بھی کب کرتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر بڑا سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہے اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی لاس کو فالو کر رہے ہیں. او بھائی، وہ کیوں فالو کر رہے ہیں؟ ہم نے فالو کرنا تھا. اب ہم تعریف بھی اپنے اسلاف کی وہ کروانا چاہتے ہیں اتنی ہے جو وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. اتنے غلام، ابن غلام، ابن غلام ہمارے ذہن. تو بھائی کوئی ہم چھٹی کے، میں تو قائل نہیں ہوں، کہاں کی چھٹی مومن کی؟ چھٹی ہوتی تو فجر معاف نہ ہوتی، کاہے کی چھٹی؟ باقی انسان ہیں، تہوار آئیں گے، وہ اپنی جگہ پر بات ہے، مگر کوئی بیسس تو ہو. میں تو ان چھٹیوں کا بھی قائل نہیں ہوں کہ جناب فلاں کی شہادت چھٹی. او بھائی، کوئی دن بچے گا اسلام کی تاریخ، اسلامی تاریخ میں جب کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو؟ کڑوی بات ہو جائے گی. 9-10 محرم کی چھٹی ہوتی ہے تو 21 رمضان کی چھٹی کیوں نہیں ہوتی؟ سیدنا علی کی شہادت کا دن ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ یکم محرم کی چھٹی کیوں نہیں ہوتی؟ سیدنا عمر کی شہادت ہے. 18 ذوالحجہ کی چھٹی کیوں نہیں ہوتی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. کیا ہو گیا آخر؟ پھر کوئی دن بچے گا مجھے بتائیں؟ کاہے کی چھٹی؟ لانگ ویکینڈ مل گیا جناب، لوگوں نے پلان بنا لی، ایئر لائن کی ٹکٹس بھی سستی ہو گئی تھی آج کل میں، ہلا گلا چل رہا ہے. کوئی مقصدیت نہیں ہے، ہلا گلا چل رہا ہے. بہرحال اگر مزدوروں کی بات کرنی ہے تو رحمت للعالمین کی تعلیم کی روشنی میں کریں صلی اللہ علیہ وسلم. ظلم کے خلاف کوئی بات کرنی ہے تو اسلام کے عادلانہ نظام پر کلام ہونا چاہیے. اس وقت موضوع نہیں ہے، باتیں پہلے بھی آئیں آئندہ بھی آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. باقی جی یہ اسرائیل اور یہ صہیونی ریاست یہ دھڑلے کے ساتھ جمع ہوا ہے اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر، اور ٹرمپ کتنا فنکار بن کر اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. کبھی اس پورے کرسچن ورلڈ سے بھی پھڈا لیا مسیح علیہ السلام کی شبیہ اختیار کر کے، اور نہ جانے کیورنگ کا وہ کیور کرنے کا تصور اختیار کر کے، اب لیٹسٹ آئی جناب بڑی سی گن اس کے ہاتھ میں، بلیک گلاسز لگے ہوئے، اے آئی جنریٹڈ ہی ہوگی. مگر پیچھے کیا ہے؟ پیچھے جو ہے وہ صہیونیت والے ہیں، اور وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے جو اپنی انتہا تک وہ لے جانے پر تلے ہوئے ہیں. اور ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، یہ تو 70 ممالک کی کچھ 100 سے زیادہ کشتیاں چھوڑی بڑی، 2,500 سماجی کارکن جو دھاوا بول دیا گیا یونان کے قریب، اور انٹرنیشنل واٹرز کے اندر یہ کام ہوا. سارے قوانین ایک طرف ہے اور ان کی بدماشی اپنی انتہا پر ہے. مسلمان ملکوں کو سوچنا چاہیے، اب بھی بورڈ آف پیس میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، ابراہیم اکارڈ کو سائن کر کے اسرائیل کو قبول کیے بیٹھے ہیں، کب ان کی غیرت جاگے گی؟ ہم تو اسی کی توجہ دلائیں گے. اور اگر نیٹو کا کبھی اتحاد بنا تو اس کی طرز پر مسلمانوں کا اتحاد کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں کے 57-58 مسلم ممالک، یہ جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس سے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. باقی وہاں پر سابق سینیٹر مشتاق صاحب بھی، ایگزیکٹ ان کے بارے میں اطلاع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو ساتھی ان کے ساتھ گئے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں غیرت دے کہ ہم تو اب دعا کرنا بھی بھول گئے ہیں، معاشی بائیکاٹ کرنے کی ہمت نہیں پاتے اپنے اندر، اور غزہ پر کلام کرنا بھی شاید ہماری زبانوں سے وہ کم ہو گیا، ختم ہو چکا ہے. بہرحال جی اللہ تعالیٰ عافیت رکھے. اور آخری بات پھر حکمرانے سے وہی بات کہیں گے، بھی سارا بوجھ عوام پر کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ کوئی آئی ایم ایف کا پریشر ہے؟ بالکل ہے، ہمارے نزدیک اصل پریشر وہی ہے. تو یہ سارا پریشر عوام پر کیوں جاتا ہے؟ بارہا ہم نے اس بات کا ذکر کیا، یہ جاگیرداروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگتا ہے؟ کیوں نہیں لگتا آخر؟ یہ بڑے بڑے جو ہمارے ہائی پیڈ آفیسرز ہیں، ان کی تنخواہیں کم کیوں نہیں ہوتی؟ ان کو اتنے بینیفٹس ہم نے دے رکھے ہیں، فری پیٹرول، فری گاڑیاں، یہ سب کچھ، یہ کم کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سارا بوجھ عوام پر کیوں جا رہا ہے آخر سار؟ یعنی عوام کو کس نہج پر لے جانا چاہتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. پھر وہ کیاوس اس ملک میں پیدا ہو، بیرونی پریشر تو ہے، بیرونی سازشیں تو ہیں، اندر سے کیا سازش کروا کر عوام کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کیاوس اور انتشار کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. یہ کتنی بددعائیں دے رہے ہوں گے اس وقت. دنیا کے اور ممالک نے کچھ کیا تو اپنے ملکوں کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ سہولت دی ہے یا کم برڈن ان پر ڈالا، ہمارا ایک دم سے سارا بوجھ، مسلسل سارا بوجھ وہ عوام کے اوپر جا رہا ہے. ہم حکمرانوں سے مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، تقاضا کر سکتے ہیں، بات پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اور ممالک ریلیف دے رہے ہیں، ہم یہاں پر عوام کی زندگی کو اور اجیرن کر رہے ہیں، مگر اشرافیہ کے لیے، ہائی اپس کے لیے، جاگیرداروں کے لیے، اس قوم کے ٹیکسز پر یہ بڑے بڑے ہمارے آفیسرز کی جو بھاری بھاری تنخواہیں اور بھاری بھاری ان کے پرس اور بینیفٹس ہیں اور فیسلٹیز ہیں، ان میں کوئی کمی کرنے کی بات نہ ہو اور سارا بوجھ عوام پر ڈالا جائے تو یہ بھی ظلم ہے. اور بارہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ظلم، اللہ کفر کی حکومت کو گوارا کرتا ہے، اللہ ظلم کی حکومت کو گوارا نہیں کرتا. اللہ ان کو ہدایت اور صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.